نصیحت برائے عاشق مجاز. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک مریض عشق مجاز نے نظم میں اپنا حال تحریر کیا. حضرت والا نے نظم ہی میں نصیحت فرمائی جو مندرجہ ذیل ہے. نصیحت برائے عاشق مجاز.
نکل رائے گا اس پر حال زندگانی نکل کر خاک تبلیغ دین جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس سے حسد کا بیان پڑھا جا رہا ہے. حسد کا بیان، حسد کی حقیقت. ارشاد فرمایا کہ حسد کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کو فارغ البالی یا عیش و آرام میں دیکھ کر کوڑے غم کرے اور اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کرے. حسد کرنا حرام ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے پر نعمت دیکھ کر حسد کرنا، ایسا کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہوتا ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے. یہ آیت نہیں بلکہ زکریا علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے. البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم یا معصیت پر خرچ کر رہا ہو، مثلا مالدار ہو اور شراب خوری اور زناکاری میں اڑا رہا ہو. لہذا ایسے شخص سے مال چھن جانے کی تمنا نہیں ہے، بلکہ اس فوش اور معصیت کے بن ہو جانے کی آرزو ہے. اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر مثلا وہ شخص اس گناہ کو چھوڑ دے اور اب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے تو پھر یہ حسد نہیں ہے. یاد رکھو کہ عموماً حسد کا باعث تو نخوت، یا تو نخوت یعنی تکبر اور غرور ہوتا ہے، یا عداوت یعنی دشمنی اور خباثت نفس. نفس کو بلا وجہ اللہ کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اس طرح اللہ تعالیٰ بھی دوسرے کو کچھ نہ دے. البتہ دوسرے کو نعمت میں دیکھ کر حرص کرنا اور چاہنا کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت رہے اور مجھے بھی ایسے ہی حاصل ہو جائے، یہ حصہ کہلاتا ہے کوئی جائز نعمت دیکھ کر. ناجائز تو ناجائز ہی ہے، اس کی تمنا کرنا گناہ ہے. کوئی جائز نعمت دیکھ کر اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ یہ میرے پاس بھی ہو تو اس کو غیبتہ کہتے ہیں، بشرطے کہ دوسرے کے پاس سے زائل ہونے کی تمنا نہ ہو. اور غیبتہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ غیبتہ میں کسی کی نعمت کا ازالہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس جیسی نعمت کا اپنے آپ کو حاصل ہو جانے کی تمنا ہوتی ہے اور اس میں کچھ مضاعفہ نہیں. بشرطے کہ راضی بھی رہے، تسلیم و رضا سے رہے. یہ نہیں کہ اگر وہ نعمت نہیں ملی تو واویلا یا شکایت کرنے لگے یا اللہ پر اعتراض پیدا ہو جائے. حسد قلبی مرض ہے، اس کا علاج ایک علمی ہے اور ایک عملی ہے. حسد کا علمی علاج تو یہ ہے کہ حاسد کو جاننا چاہیے کہ اس کا حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے. اس محسود کا، یعنی جس سے حسد کیا گیا ہے اس کو محسود کہتے ہیں، اس محسود کا جس پر حسد کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ اس کا تو اور نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاتھ آ رہی ہیں، برخلاف حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان. دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال ہفت ہوتے جا رہے ہیں، یعنی خراب ہوتے جا رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں. نیکیاں چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشان بنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وسیع خزانے کی بے شمار نعمتوں میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہی نہیں کہ دوسرے پر انعام ہو. اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کسی طرح فلاں شخص کو ذلت اور افلاس نصیب ہو. پس جس پر حسد ہے اس کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے بہت رنج پہنچانا چاہتے تھے اور خود ہر وقت کے رنج میں گرفتار ہو گئے، لہذا اس کے حسد سے اس کی تو مراد پوری ہو گئی اور حسد کرنے والا بڑے خسارے میں رہا. تم ہی سوچو کہ تمہارے حسد کرنے سے محسود کو کیا نقصان ہوا. ظاہر ہے کہ اس کی نعمت میں کسی قسم کی کمی تو آئی نہیں، بلکہ اور اس کو نفع ہو گیا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج ہو گئیں. کیسا الٹا قصہ ہوا. حاسد چاہتا تو یہ تھا کہ محسود دنیا میں تنگست ہو جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں بحال رہیں اور دین کی نعمت نفع میں ملی، اور حاسد نے عذاب آخرت بھی سک رکھا اور اپنی قناعت اور آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت خلش اور دنیا کی کوفت خریدی. تو ایسی صورت ہو گئی کہ دشمن کے ڈھیلا مارنا چاہتا تھا اور وہ اپنے ہی آ لگا کہ جس سے اس کی اپنی آنکھ پھوٹ گئی، اور ترا یہ کہ دشمن یعنی شیطان کو بھی ہنسنے کا موقع مل گیا. خصوصاً اگر کسی عالم یا متقی پر حسد کیا جائے کہ اس کا علم و تقوی ظاہر ہونے کی تمنا ہو، تو یہ حسد سب سے زیادہ برا اور بدتا ہے. اور عملی علاج حسد کا یہ ہے کہ مقصود تو یہ ہے کہ تم محسود کی عیب جوئی کرو اور رنج و غم کے گھونٹ رات دن پیو، لہذا تم نفس پر جبر کرو اور قصداً اس کی منشا کی مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، یعنی محسود کی تعریفیں بیان کرو جو اسے مرحمت ہوئی ہے. جب چند روز بتکلف ایسا کرو گے تو محسود یعنی جس کے ساتھ حسد کیا اس کے ساتھ تم کو محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب دشمنی عداوت جاتی رہے گی تو حسد بھی نہ رہے گا، اور اس رنج و غم سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا رہے تھے. شاید تم کو یہ شبہ لاحق ہو کہ دوست میں اور دشمن میں فرق ہونا انسان کا طبعی امر ہے اور اپنی اختیاری بات نہیں، کہ جس طرح اپنے دوست کو راحت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اسی طرح دشمن کو بھی راحت میں دیکھ کر مسرت ہوا کرے، اور جب یہ اختیاری بات نہیں ہے تو انسان اس کا بھی مکلف نہیں ہو سکتا. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ بے شک اتنی بات صحیح ہے اور اگر اسی حد تک بات رہے تو گناہ بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ جتنی بات اختیاری ہے اس سے بچنے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور وہ دو امر ہیں. اول یہ کہ یہ اپنی زبان اور اعضاء اور افعال اختیاریہ میں حسد کا اثر مطلق نہ ہونے دو، بلکہ نفس پر جبر کر کے اس کی ضد پر عمل کرو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، یعنی زبان سے کوئی بات ایسی منہ سے نہ نکالے، بد دعا نہ کرے اس کے لیے، اور اعضاء اور افعال وغیرہ ایسے جو بھی کام اختیاری ہو سکتا ہے جس میں حسد کا اثر ہو اس کو ہونے نہ دے. دوسرے یہ کہ نفس میں جو حسد کا مادہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بندوں پر دیکھنی پسند نہیں کرتا، اس کو دل سے مکروہ سمجھے، دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ خیال کرو کہ یہ خواہشیں دین کو برباد کرنے والی ہیں. ان دو باتوں کے بعد اگر طبعی امر باقی رہے، یعنی دل بے اختیار چاہے کہ دوست خوش رہے اور دشمن پامال ہوں، تو اب اس کا خیال نہ کرو، کیونکہ جب اس کے ازالے پر تم کو قدرت نہیں تو اس پر گناہ بھی نہیں. مگر دل کی ناگواری ضروری بات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر محسود کی نعمت کے زائل کرنے پر تم کو قدرت حاصل ہو جائے تو اپنی طبیعت سے تمہاری خواہش یہی ہو کہ کاش اس کی نعمت چھن جائے، مگر اپنے ہاتھ پاؤں سے ایسا انتظام نہ کرو. یا مثلاً محسود کی نعمت کے قائم رہنے یا بڑھانے میں مدد دے سکتے ہو تو باوجود اس کے ناگوار گزرنے کے اس کو مدد دو، اور اگر ایسی حالت ہو جائے، یعنی ہر حال میں نفس کے خلاف کرنا ہے، اگر ایسی حالت ہو جائے تو سمجھ لو کہ جہاں تک اختیار اور قابو ہے، یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا اور سبک جوش ہو گئے، ایسی صورت میں طبعی بات کا دور کرنا اپنے قبضے میں نہیں ہے، اور موجود تو ہے مگر چونکہ اختیاری کاموں نے اس کو چھپا اور دبا لیا ہے، اس لیے گویا کل معلوم نہ ہونے کی، یعنی نہ ہونے کی سی صورت ہو گئی. یہ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن کی نظر عام دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا بھی ناپائیدار ہے اور اس کی تمام نعمتیں بھی فنا ہونے والی ہیں. پس اگر اپنا دشمن فراخی یا وسعت اور آرام ہی میں ہے تو کتنے دن کے لیے؟ اگر اعمال کے سبب مرنے کے بعد دوزخ میں جانے والا ہے تو اس کم نصیب کو اس چند روزہ آرام سے کیا نفع؟ اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتوں کو اس ناپائیدار نعمت سے کیا مناسبت؟ بس حسد کرنا اور دشمن کو دنیا کی کسی خوشی میں دیکھ کر جلنا بہرحال محض بے سود اور عبث ہوا. ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور سارے آدمی اپنے پرائے اللہ کے غلام ہیں. پس محبوب کی طرف سے جو انعام ہو ان کے اثرات ان کے غلاموں پر بھی ظاہر نہ ہونے چاہیں چاہے لہذا جس کسی پر بھی تمہارے قدرت والے محبوب کی عطاؤں کے آثار ظاہر ہوں تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام ہے نہ کہ رنج اور حسد کرنے کا. سارے آدمی اپنے پرائے سب اللہ کے غلام ہیں پس محبوب کی طرف سے جو انعام ہوں ان کے اثرات ان کے غلاموں پر بھی ظاہر نہ ہونے چاہیے لہذا جس کسی پر بھی تمہارے قدرت والے محبوب کی عطاؤں کے آثار ظاہر ہوں تمہارے لیے خوش ہونے کا مقام ہے نہ کہ رنج اور حسد کرنے کا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اس برے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال یا ایها الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے اے لوگوں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو زلزلہ آیا اور اس کے پیچھے آتا ہے پیچھے آنے والا موت آ پہنچی ماں ان احوال کے جو اس میں ہیں موت آ پہنچی ماں ان احوال کے جو اس میں ہیں. تشریح میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے والوں اور غافلوں کو اس حدیث میں تہجد کی تاکید فرمائی ہے اور زلزلہ آنے کا مطلب قیامت کے قرب کا بتانا ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ سونا مشابہ موت کے ہے جو علامت نفخ اولا یعنی پہلی سور پھونکے جانے کی علامت ہے اور جاگنا نفخ ثانیہ دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو سب مردے زندہ ہو جائیں گے اور یہ دونوں نشانیاں قیامت کی ہیں جو سونے اور جاگنے میں موجود ہیں. بس ہر رات عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک حدیث میں وارد ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے. پھر جاگنے کے بعد کی دعا جو وارد ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی بعد موت دینے کے اور اس کی طرف حشر و نشر کے لیے جانا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سونے اور جاگنے میں حشر و نشر کے علامات بھی موجود ہیں. یا ربی معفو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان ہے. دسترخوان بچھانا دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے دانے ہاتھ سے کھانا. کھانے کی مجلس میں جو شخص زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا. اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. ایک لگا کر نہ کھانا. کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا. جوتا اتار کر کھانا کھانا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات اور مشروبات اور مرکوبات کے بیان میں زید یعنی روغن زیتون اس کا بیان دہن میں آ چکا. زنجبیل یعنی سونٹ. بادشاہ روم نے ایک گھڑا زنجبیل سے بھرا ہوا آپ کے پاس ہدیہ بھیجا تھا. آپ نے ایک ایک ٹکڑا سب کو کھانے کو دیا. روایت کیا اس کو ابو نعیم نے کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم.